الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کی معاشیات کا جو نقطۂ نگاہ ہے، گزشتہ ہفتے اس پہ بات چل رہی تھی اور ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نزدیک مومن آدمی کی پسندیدہ زندگی جس پہ خدا خوش ہوتا ہے اور اللہ برکتوں سے نوازتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی آمدن میں سب سے پہلے وہ حصہ الگ کرے جو اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، کاروبار کرنا ہے، بچت کرنی ہے، پھر اس بچت کو اتنا تو جامد رکھے جس کے متعلق وہ سوچ سکتا ہے کہ مجھے کبھی بھی ایمرجنسی میں جانے کی ضرورت پیش آ گئی تو میرے پاس 1,50,000، 10,00,000، 1,00,00,000 اپنی اپنی سطح پہ انسان خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اتنا پیسہ میرے پاس محفوظ رہنا چاہیے اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ میں سال کے بعد اس کی زکوٰۃ ادا کروں. ایک آدمی کے پاس اس کی بچت میں 5,00,000 بچ گئے، اب وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں، مسجد بن رہی ہے یہاں دے دوں، یتیم بچے ہیں ان کو دے دوں، یہ زیادہ صحیح چیز نہیں ہے. اسے پتہ ہے کہ کوئی بھی ایمرجنسی پڑ گئی، بچوں کی تعلیم میں خرچہ کرنا پڑ گیا، اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، خود میں بیمار ہوں، کسی بھی موقع پہ 5,00,000 کی ضرورت پیش آ سکتی ہے تو اس کے لیے زیادہ افضل اور قابل ثواب یہ چیز ہے کہ اس 5,00,000 کو محفوظ رکھے بجائے اس کے کہ ایمرجنسی پیش آئے اور وہ قرض لے یا کسی سے مانگے. اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی خیرات کو قبول نہیں کرتے تھے، نہیں لیتے تھے. قریش میں اور قریش کے علاوہ مدینہ منورہ میں یہ ایک بیہودہ سوال اٹھا جو اب بھی ان ممالک میں لوگ کرتے ہیں. آپ امریکہ اور یورپ میں 20 سال گزارائیں، 30 سال گزارائیں، کوئی کبھی آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارا آمدنی کا ذریعہ کیا ہے. اور یہاں حال یہ ہے کہ مولوی اگر سائیکل سے موٹر سائیکل لے لے تو پوری مسجد پوچھتی ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، حالانکہ یہ منصب ان کا نہیں ہے، ٹیکس والے پوچھیں، کوئی اور پوچھے، محکمہ ادارہ، ہر آدمی میں یہ بیہودہ عادت آ جائے. قوموں کے زوال میں اور اخلاقیات میں، حسد میں ایسے ہی ہوتا ہے. تاجر ہے، گاڑی خرید لی، یہ پیسہ کہاں سے، مکان خرید لیا، یہ پیسہ، بھئی آخر اس کا مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں کیوں فکر ہے کہ دوسرے کا سورس آف انکم کیا ہے؟ اس لیے کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے. اللہ نے جو کہا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، میرے بندے تو وہ ہیں جو فضول قسم کے سوالات سے بچتے ہیں. اس میں سے ایک فضول چیز یہ بھی ہے کہ تمہارے پاس سورس آف انکم کیا ہے. ماں باپ بچے سے پوچھیں ایک الگ مسئلہ ہے، کوئی کسی رشتے سے پوچھے ایک الگ مسئلہ ہے، اہلیہ کے پاس یا شوہر کے پاس آ گئے وہ دونوں ایک دوسرے سے پوچھیں، یہ کوئی بات ہے. ایک غیر آدمی جسے لینا نہ دینا وہ اس سوال کو پوچھے گا اور گناہ میں بغیر لذت کے گویا کے مبتلا ہوگا. ہم نے امریکہ میں دیکھا, دو باتیں آپ سے عرض کریں جن پہ چڑھتے اٹھتے بیٹھتے لعنت بھیجتے ہو, یہ طاقتیں ایسے ہی نہیں بن گئی. امریکہ میں ہم نے دیکھا سٹور کھلا ہوا ہے, جتنے عیسائی اس شہر کے محلے کے مختلف لوگ آ کر ہفتے میں ایک دن ڈبل روٹیاں چھوڑ جائیں گے. ایک آدمی جاتا ہے 50-100 ڈبل روٹی پڑی ہوئی ہے, ایک آدمی جاتا ہے تو وہاں پر 10 درجن انڈے پڑے ہوئے ہیں, لکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے فری میں اپنا ناشتہ ہفتے بھر کے لیے لے جا سکتے ہیں. ایک غریب آدمی کو بتایا ہے کہ ایک ہفتے میں مجھے 14 انڈے چاہیے, 14 انڈے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اٹھا لے گا, اور اسے پتا ہے کہ مجھے 2 ڈبل روٹیز چاہیے, وہ اپنی ہاتھوں سے اٹھا لے گا اپنے گھر لے جائے گا, ہفتہ بھر اس کی غربت پر پردہ پڑا رہے گا. اس لیے جھوٹ بول کے دوسروں کے پردے چاک کر کے یہ جو جہنم کی آگ کماتے ہیں, یہ بالکل ابھی عالم مثال آتا ہے, یہ سب پتہ چل جائے. اور دوسرا حیران کن واقعہ ہم نے ہالینڈ میں دیکھا کہ آ کے پرچی لگا دیتا ہے. ہم پہلی مرتبہ ناشتے کے لیے گئے تو دیکھتے رہے, وہ پرچی لگا دیتا ہے, کوئی آ کے اس پرچی کو پڑھ لیتا ہے, اور کچھ ویٹرز آتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں. غریب آدمی جا کے کہتا ہے کہ مجھے ناشتہ کرنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ وہ پرچی جو ہے اس پہ 5 آدمیوں کا ناشتہ کسی نے لکھ دیا کہ میں فری کراؤں گا, آپ تشریف رکھیں آپ کا ٹیبل نمبر فلاں اور ہم فری ناشتہ آپ کو دیں گے. اور اسے جا کے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کے حصے میں 3 آئے ہیں 5 آئے ہیں 1 آیا ہے, وہ پیسے ادا کرتا ہے. نہ لینے والے کو پتا ہے کس نے دیے اور نہ دینے والے کو پتا ہے کہ کس نے لی. یہ ان معاشروں کا حال ہے جہاں ہم لاکھوں لعنتیں صبح اور شام بھیجتے ہیں. پہلے اس قابل تو ہو جاؤ, پہلے جھوٹ سے تو اپنی جان چھڑا لو, پہلے یہ تو طے کر لو کہ تم ایک بار بات کہو گے اور اس کے بعد اس کی پابندی کرو گے. اللہ اسی لیے کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو پوری نہیں کر سکتے. قبر مقتن عند اللہ, اللہ کو سخت غصہ آتا ہے اس شخص پہ جو کہے اور پوری نہ کر سکے. اللہ کا غصہ غضب خدا کا مول لیتے ہیں, کہہ دیا مسجد میں بناؤں گا اور سال بعد پتہ چلا کہ 1 لاکھ بھی نہیں ہے, تو بھی کہنے کی کیا ضرورت تھی تمہیں اس وقت. اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سے ہر ایک کی خیرات کو قبول نہیں فرماتے تھے. چنانچہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ ایک آدمی سونا لے کے آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جانتے تھے, آپ کے ہاتھ میں اس نے ڈلا رکھا اور اسے کہا اللہ کے رسول یہ خدا کے لیے ہے خرچ کر دیں. اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگر وہ اپنا سر نہ بچاتا تو یقیناً چوٹ لگتی خون بہتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت سے اس سونے کے ڈلے کو لیا اور یوں دے مارا اس کے منہ پہ اور وہ ہٹ گیا. آپ نے فرمایا خیال نہیں کرتے ہو یعنی اپنی ضروریات کا, اور میرے پاس آ جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور یہ میں خرچ کر دوں اور کل تم چوراہے میں بیٹھ کے بھیک مانگو گے. یہ دین ہے معاشی نقطۂ نگاہ. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی مشکل سے کوئی مستند کتاب ملے گی جن میں ان کا نام نہ. کمال کے تابعی تھے, کیا ان کے فضائل بیان کریں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے, وہ اپنے زمانے کے ایک سرمایہ دار کے لیے سجدے میں دعا مانگا کرتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت یہ آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ فعل معیوب ہے ایک سرمایہ دار کے لیے دعا مانگنا. انہوں نے کہا کہ اس نے مجھے اتنا پیسہ دے دیا ہے اور میرے پاس پڑا ہے کہ میری زندگی کے لیے کافی ہے, اور اگر وہ یہ احسان نہ مجھ پہ کرتا تو میں تو بادشاہوں کے ہاتھ کا رومال بن جاتا. اپنی مرضی کے فتوے مجھ سے لکھواتے. اب کوئی آتا ہے تو میرے دل کو سکون ہے کہ گھر میں اتنا پیسہ پڑا ہوا ہے, میں کسی کے لیے محتاج نہیں. یہ ہے وہ چیز جو تابعین میں بھی تھی. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ایک مرتبہ کہ 10,000 تولے سونا جس کا مجھے اللہ کو حساب دینا ہو مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے بجائے اس کے کہ میں کمزور ایمان والا اس کو خرچ کر دوں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھوں. ہر آدمی کی ایمان کی کیفیت کا اپنا حال. اس لیے شریعت کہتی ہے کہ سب سے پہلے آمدن, آمدن کے بعد تم دیکھو کہ اس میں کتنی بچت ہو سکتی ہے. وہ بچت ہے, بچت بھی پھر دو طرح شریعت کہتی ہے, ایک وہ جو مستقل بچت کے ساتھ ضرورت بھی شامل ہو گئی. اب ضرورت شامل ہو گئی مثلا گھر ہے تو وہ گھر میں بچ گیا کہ کسی کو کرایہ دے, اس کی مستقل بچت ہے. گھڑی ہر کمرے میں چاہیے, وہ 10,000 کی گھڑیاں لے لیتا ہے فرض کر لیں, تو یہ اس کی ایک مستقل بچت ہے کہ ضرورت سے زیادہ وہ خرچ نہ کرے. لیکن اصل یہ ہے کہ جو رقم آمدن میں ہے سب سے پہلے اس کو نکالنا, چاہے وہ 10,00,000 کمائے اور 10 روپے اپنے بینک کے اکاؤنٹ میں بھیج دے کہ یہ بچت ہے میری, اللہ اس پہ راضی ہے اور خوش ہے کہ تم مانگو گے نہیں اور تمہارا ایمان مضبوط رہے گا. وگرنہ حال یہ ہوگا کہ اگر وہ مولوی ہے تو پھر فتوے اس انسان کے بکیں گے اور سرمایہ دار جابر ظالم چھپے ہوئے دشمن تمہیں اس پیسے سے خریدنے کی کوشش کریں گے, اور جب پاس ہو یا پھر بے نیاز دل ہو کچھ تو ہو نا. اسی شریعت کا نقطۂ نگاہ یہ ہے, اور اس پس انداز کو انویسٹ کرنے کے بعد پھر شریعت کہتی ہے اب جو پیسے رہ گئے ہیں اس میں اپنے گھر کا بجٹ بنا لو, کہیں اسے کم کرنا پڑتا ہے کم کرو, کہیں اضافہ ہے تو اضافہ, لیکن سب سے پہلے آمدن میں سے کچھ حصہ بچا لینا چاہیے تاکہ آگے کو دین کا کام چلتا رہے. دارالعلوم دیوبند بھی ایسے ہی چلا تھا. دیوبند میں جتنا پیسہ ابتدائی دور میں آتا تھا وہ لوگ آمدن میں جو چندہ ہوتا تھا اس کا پیسہ بچا کے, اس زمانے میں بینک کے احکامات واضح نہیں ہوئے تھے, کچھ علماء کہتے تھے اس کا سود جائز ہے دارالحل, کچھ علماء کہتے تھے ناجائز ہے. اس زمانے میں حضرت شاہ رفیع الدین صاحب رحمت اللہ علیہ جو محتمم تھے اس سے پہلے دور میں وہ اپنا بچا ہوا چندے سے بچا کے پیسہ کوٹھی میں ڈال دیتے تھے. کوٹھی کس کو اس زمانے میں کہتے تھے؟ بینک کو, کیونکہ انگریزوں کا نیا نیا نظام آیا تھا, 1880-81 میں لاہور میں پہلا بینک کھلا تھا تو کوٹھیوں میں بینک ہوتے تھے, تو اس لیے اس کا نام کوٹھی تھا جسے ہم آج بینک کہتے ہیں. تو اس زمانے میں وہ ڈال دیتے تھے, اس پہ آتا تھا نفع. اب وہ نفع سود ہے نہیں ہے یہ احکامات تو بہت بعد میں مفتی حضرات نے, اور اب بھی اختلاف ہے ہندوستان کا اور پاکستان کا, وہ ایک لمبی بحث ہے اس کو چھوڑیے, لیکن یہ کہ ہمارے اکابر ایسے کرتے تھے. اب بھی دارالعلوم کراچی جو چندہ زیادہ آ گیا, پراپرٹی خرید دی, کوئی چیز خرید دی, اس کا کرایہ آتا رہا, بچوں کو کھانے پلانے, یہ وہ دینی تعلیم کے پھیلاؤ میں انہوں نے اس انداز کو اپنایا ہے. اور یہی اسلام کہتا ہے کہ 10,00,000 کماتے ہو 950,000 990,000 خرچہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ جو 10,000 ہے نا سب سے پہلے تو انہیں داخل کرو اس چیز میں جو آئندہ کو بڑھوتری ہو فائدہ ہو. اس لیے کہ شریعت وہی ہمارے سامنے اس کی اکانومی نہیں ہے, اس کی اکنامکس نہیں ہے. بدقسمتی سے دین محدود ہو کے رہ گیا نماز میں, اور دین محدود ہو کر رہ گیا زکات بھی کوئی کوئی اللہ کا بندہ دیتا ہے, اور بس وضو میں. ان مسائل جو مسئلے خالصتاً اللہ کا حق بنتے ہیں, یہ غور سے سننا, اور اس پہ بحث ہم سے نہ کرو کسی اور سے پوچھو. خالصتاً جو اللہ کا حق بنتا ہے اس کے بارے میں اتنے کانشیس, اور لگ جائے تہمت تو توبہ توبہ, اور جن میں اللہ کے اور بندے کے حقوق دونوں شامل ہیں پرواہ نہیں, اور خالصتاً انسانی حقوق ہیں تو بھی پرواہ نہیں. یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جو سوسائٹی بیلنسڈ نہ رہے. بدکاری کرنا عورت کرے یا مرد کرے, خالص اللہ کا حق ہے. یاد رکھو یہ ایک فطری خواہش ہے. نکاح میں قانونی حیثیت اس کی دیتا ہے. اب نکاح نہیں ہے, فطرتاً اس نے اپنی خواہش پوری کرنی ہے. شوہر کرتا ہے, بیوی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم یہ کر رہتے ہو. بیوی کرتی ہے, شوہر کا بھی حق نہیں. یہ خالص اللہ کا حق ہے. اللہ چاہے تو معاف فرما دے, اللہ چاہے تو قیامت میں پکڑ لے. شراب پینا خالص اللہ کا حق ہے. کسی آدمی کو کسی پہ اعتراض نہیں کرنا. ابن نجیم رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے زندگی دی ہوتی تو اپنے زمانے کے ابو حنیفہ ثانی ہوتے رحمہ اللہ, انہوں نے الاشباب النزائل میں ان تینوں چیزوں کو لکھا ہے. ان کا خالص اللہ کا حق ہے, بندے کا حق ہی نہیں. اور تیسری چیز جانور کا ذبح کرنا, وہ کہتے ہیں یہ خالص اللہ کا حق ہے. اللہ اگر اجازت نہ دیتا کسی کی مجال تھی کہ وہ ذبح کرتا جانور کو, آخر وہ زندگی ہے. اللہ اگر اجازت نہ دیتا تو لوگ نکاح کر لیتے, عزت آخر عزت ہے. جائز ناجائز دونوں صورتوں میں فعل ایک ہی ہے, سمجھے. جو خالص اللہ کا حق ہے اس پہ تو ایسے اچھلتے ہیں جسے پتہ نہیں کیا ہو گیا, اور جھوٹ بولتے رہے ہیں. ادھر نماز پڑھی, ادھر جا کے جھوٹ بول دیا. یہ جھوٹ اللہ کی لعنت اللہ کی طرف سے, اور انسانوں کے حقوق اس کی کوئی فکر نہیں. ہم ہر مرتبہ دیکھتے ہیں یہ ان لکھا ہوا ہے, آؤٹ لکھا ہوا ہے. گاڑیاں ادھر سے آؤٹ پہ جا رہی ہوتی ہیں, لکھا ہوا ان ہے. یہ جو تم قانون توڑتے ہو اور آنے والے کے لیے مصیبت بناتے ہو, یہ تمہیں کوئی احساس نہیں کہ انسانوں کا حق بھی ضائع کرتے ہو, اور اس کا بھی راستے کے بارے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اتنے حساس تھے کہ آپ نے فرمایا جو لوگوں کا راستہ روکتا ہے یاد رکھو فلا جہاد لہو, اللہ جہاد کے ثواب کو اس کے نام عمل سے کاٹ دیتا ہے. عورتیں اور مرد دروازوں پہ کھڑے ہو کے بات کریے بھی, لوگوں نے گزرنا ہے یار, آپ ایک طرف کو ہو جائیں, کیوں راستے بند کرتے. خالص مخلوق کا حق, اگرچہ اللہ کا بھی حق ہے لیکن وراثت ہے, وہ نہیں دینی. خالصتاً لوگوں کی زمین میں ناجائز تجاوزات, لوگوں کو زمین نہ تقسیم کر کے دینا, اپنی شوہرات قائم رکھنا, یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے تین جرم گنے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَتَعْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ, ایک تو تم اپنی مجلسوں میں ایسے بےہودہ کام کرتے ہو جو آج تک نہیں ہوئے, دوسرے اللہ نے فرمایا لڑکوں سے لڑکوں کا تعلق, اور تیسرے اللہ نے کیا کہا ہے, اللہ نے فرمایا تقطعون السبیل, تم لوگوں کے راستے بند کرتے ہو. یہ جتنے گاؤں اور دیہات ہیں ان کے جاہل اجڑ, اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ اللہ عرب اشد کفر منفاقا, یہ گاؤں میں رہنے والے پکے منافق پکے کافر ہوتے ہیں, کچھ نہیں سوچتا کل سے یہ راستہ بند ہے, خبردار میری زمین سے گزرے. وہ کسی لڑکے سے بدفعلی کر لے تو پورا گاؤں نکال دے, اور راستہ بند ہونے پہ کوئی نہیں روکتا, اس لیے کہ میں عادت پڑ گئی ہے ہم حق کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے, ہم سچائی کے لیے کبھی کھڑے نہیں ہوتے, ہم سچائی کی کبھی تائید نہیں کرتے, ہم جھوٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, ہم خود جھوٹ بکتے ہیں, ہم خود جھوٹ کو خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں. اب بھلا بتاؤ خدا جرم گنتا ہے کہ راستے مت روکو لوگوں کے, تم راستے روکتے ہو, اور دوسری طرف وہ فحاشی کا جرم, اس فحاشی پہ اٹھ کھڑے ہوں گے لوگ اور اس پہ نہیں. کیا معاشرہ ہے. اور کیا لعنتیں خدا کی پڑتی ہیں. پھر اس پہ ان کی امید ہے کہ ہم یہ معاہدے اور یہ معاہدے, ابھی تو نانی خصم کر رہی ہے نا, یہ خصم جب چند سالوں میں چھوڑ دے گا پھر یہ محاورہ یاد آئے گا کہ کہا نانی نے خصم کیا, انہوں نے کہا برا کیا, اس نے کہا کر کے چھوڑ دیا, انہوں نے کہا بدتر کیا. یہ نانی جو معاہدے کر رہی ہے نا خصموں کے ساتھ, یہ خصم جب چھوڑیں گے پھر پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے. سمجھے؟ اس لیے اللہ نے معیشت کے بھی قانون مقرر کیے ہیں, اللہ نے زندگی گزارنے کے قانون متعین کیے ہیں. چونکہ دین کی گہری سمجھ نہیں ہے اس لیے انسان بھٹکتے پھرتے ہیں. یاد رکھو اللہ نے مسائل کے حل کے لیے تین درجے رکھے ہیں, اور جو شخص ان تین درجات پہ قائم رہتا ہے سکھ کے ساتھ زندگی گزار سکھی رہتا ہے, کوئی پرابلم نہیں پیش آتی. اللہ کہتا ہے سب سے پہلے تم نے اپنے مسائل کا حل دیکھنا ہے میری وحی کیا کہتی. وحی کے بعد دوسرا درجہ عقل کا ہے, عقل سے حل کرنا ہے. عقل اور وحی دونوں میں حل تمہیں نہیں ملتا, یا اس کو کراس کر گئے ہو تو پھر تیسری چیز تمہاری طبیعت ہے. یہ تین درجے ہیں زندگی ایسے ہی گزار. مثلا طلاق دینی ہے نا, تو یہ حیوان پنا ہے کہ طلاق طلاق جاؤ طلاق. روز مسائل آتے ہیں ولیعاذ باللہ, ہم حیران ہوتے ہیں کہ کوئی عقل نہیں. خدا کی وحی کیا کہتی ہے؟ خدا کی وحی کہتی ہے کہ جب تمہارا اور بیوی کا اختلاف ہو جائے تو تم اس سے اپنا بستر الگ کر دو. وہ کمرے میں سوتی ہیں, تم دالان میں آ جاؤ. یہ پہلا حل ہے. شریف مرد و عورت کتنے دن برداشت کریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا, عورت کے خاندان اور مرد کے خاندان سے کسی کو چنو, وہ دونوں بیٹھے جرگے بیٹھے, یوفق اللہ بینہما, میں اللہ ان دونوں کو توفیق دوں گا کہ میاں بیوی کی صلح ہو جائے. اللہ نے کہا ان ارادہ اصلاح, اگر ان کی نیتیں صاف ہوں, نیت میں ہی فطور بھرا ہوا ہو تو پھر وہ بیٹھے گا اور شر پھیلائے گا. شریر آدمی ایسے ہی ہوتے ہیں. دو چیزیں ہوگی. اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ تعرفہم بسیماہم, تم ان شرارتیوں کو ان کے چہرے سے, ان کے اٹھنے بیٹھنے سے پہچان جاؤ گے. عام آدمی میں اور عارف باللہ میں یہ فرق ہے کہ عام آدمی جسم کو دیکھتا ہے, اور عارف باللہ جسم کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے دل کی نگاہوں سے اس کے باطن کو بھی دیکھتا ہے. وہ جان جاتا ہے کہ ہے تو بہت اچھا سوٹیڈ بوٹیڈ یہ وہ, لیکن اس کے دل میں جو شر ہے نا, جو پرورش پا رہا ہے اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہے. یہ عارف باللہ جو ہوتے ہیں نا, وہ اسی لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان الناس نیامن, لوگ نیامن سوئے ہوئے ہیں, اذا ماتوا فانتبهوا, یہ مریں گے تو پھر اٹھیں گے. بہت گہری بات امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا, بہت گہری بات. کبھی گھنٹہ ہمیں ملے بات کرنے کے تو ہم آپ سے عرض کریں کہ امیر المومنین کے اس جملے کا کیا مطلب ہے. ان الناس نیامن, لوگ سوئے ہوئے ہیں, اذا ماتوا فانتبهوا, جب مریں گے تب اٹھیں گے. خدا کہتا ہے دو وقت آپس میں بیٹھ جائیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تم اپنی بیوی کو حالات کے سدھرنے کے لیے ہلکی سی ضرب لگاؤ, چوٹ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, مجھ سے پوچھو, کبھی اپنی بیوی کو ایسے نہیں مارنا کہ اس کی سہیلی پوچھے یہ داغ کیوں پڑا ہے تو وہ جھوٹ بولے. اور میں خبردار, کسی کے چہرے پہ نہیں، حتیٰ کہ گدے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس کے منہ پہ خون بہ رہا تھا گدے کے، تو آپ نے فرمایا بڑے ظالم ہیں وہ لوگ جو لوگوں کے چہرے پہ مارتے ہیں، چیزوں کے چہرے پہ مارتے ہیں، جانور کے. ہمارے ہاں جب بچے کو تھپڑ مار رہے ہوتے ہیں اس کے منہ پہ، انہیں یہ حدیث نہیں پتا کہ گدے پہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتراض کیا ہے. یہ کیا، یہ کیسے باپ ہیں یار. اللہ نے فرمایا ہلکی سی سزا اسے دو، اس سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تین طریقے ہو گئے. اللہ تعالی نے فرمایا کہ قسم کھا لو کہ میں 4 مہینے تک تمہارے قریب نہیں آؤں گا، 4 مہینے اپنے پہ پابندی لگاؤ، عورت پہ نہیں اپنے پہ. 4 مہینے کے دوران اگر یہ قسم ٹوٹ گئی تو کفارہ ادا کرو، نہیں ٹوٹی تو پھر جا کر کے پہلی طلاق پڑے گی. 5ویں چیز اللہ نے بتائی. اللہ نے فرمایا کہ بہت جھگڑا ہے، غصہ ہے، تم اس کو اپنی ماں بہن سے تشبیہ دے دو، تو میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں. والعیاذ باللہ. اور اللہ کہتا ہے پھر تمہیں ہوش آ گئی تو 60 مسکینن 60 غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ 2 وقت، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے. ذالک کفارت الایمانکم، یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے. 5 ہو گئے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم خلا کی مہلت اسے دے دو، 6 ہو گئے. پھر کہتا ہے 7ویں نمبر پہ پہلی طلاق، پھر 2 دوسری طلاق، 8واں اور 9ویں نمبر پہ جا کر 3 طلاقیں ہیں. یہاں شیر کا بچہ اٹھتا ہے اور 3 طلاق. کون سمجھائے کہ بھیا سب سے پہلے خدا کی وحی ہے، اور خدا نے اپنی وحی میں 9 طریقے رکھے ہیں مرد و عورت کے درمیان تعلقات کے استوار کرنے کے. اس لیے سب سے پہلی چیز اللہ کہتا ہے زندگی میں کوئی الجھن، کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، سب سے پہلے میری کتاب. اللہ کی کتاب حکم دیتی ہے، عقل انسانی کہتی ہے کہ فی الحال یہ نہیں کیا جا سکتا، عقل کی پیروی کرو. عقل انسانی اس لیے، علم اگر دین کا خاص طور پہ اگر حاصل ہو جائے نا، تو ہمارے اساتذہ ہمیں سمجھاتے تھے، ہمارے مفتی صاحب رحمت اللہ ہمیں کہتے تھے کہ مفتی صاحب میں آپ کو زندگی کے لیے ایک اصول بتاؤں، اور فرماتے تھے یک من علم را دہ من عقل بائد کرد، یہ جتنا کچھ پڑھ پڑھا رہے ہو نا اس کے استعمال کے لیے 10 من عقل چاہیے، کہ بغیر عقل کے فتوے دیتے رہو برباد ہو جائے گا معاشرہ. علم نہیں ہوتا، علم ہو تو عقل نہیں ہوتی. نکاح کے عمر کی شریعت نے کوئی حد نہیں رکھی، لڑکی 8 سال کی ہے، 10 سال کی ہے، 15 سال کی، 18 کی، شریعت نے اس کی حد مقرر نہیں کی. اسے چھوڑ دیا ہے کہ تمہاری سوسائٹی میں جس طرح نکاح کیا ہے بس کرو. سوسائٹیز اب بھی ایسی ہیں جہاں 13-14 سال کی بچی کا نکاح ہو جاتا ہے، سوسائٹیز اب بھی ایسی ہیں جہاں پہ 18 سال کی پابندی ہے. سوسائٹیز ہمارے ہاں معاشی انتشار اور دیگر وجوہ کی بنا پہ اب تو بچیوں کی عمر 25-25 سال ہو جاتی ہے اور رشتہ نہیں ملتا. شریعت نے متعین نہیں کیا. عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ عقل انسانی یہ کہتی ہے، اپنے ملک کے حالات یہ کہتے ہیں کہ 18 سال عمر مقرر ہونی چاہیے. غور سے سمجھو اس کو، جب شریعت نے وقت متعین نہیں کیا اور عقل انسانی کہتی ہے کہ 18 سال کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے، تو اگر گورنمنٹ منع کر دے تو شریعت کا وہ جو طرز عمل تھا اس کی بجائے عقل انسانی پر فتویٰ دیا جائے گا، قانون بنایا جائے گا ملک کا. حکومت جو قانون بناتی ہے 18 برس کا، بالکل ٹھیک ہے، کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا. اب تمہارے مذہبی رہنما جنہیں دو سطریں پڑھنی نہیں آتی، میں جنوبی افریقہ سے پاکستان گیا، 10-10 سال کی بچیوں کی شادی کرو نا، پھر کراؤ، دیما تو کولو نہ مالا تفالون، وہ باتیں کیوں کرتے ہو، کہتے ہو جو کرنی. قبر متن عند اللہ، اللہ کو سخت غصہ آتا ہے اس شخص پہ جو کہے اور کرے نہیں. کرو اب 10-10 سال کی. ایسے ہی جھوٹ اور مذہب کا کارڈ استعمال کرنا ہر زمانے میں. وہ جو جناح صاحب نے پاکستان بنایا تھا وہ بھی یہی کرتوت تھے مذہب کے نام پہ, اور یہ تو پاکستانی مجیب اور بھٹو صاحب نے بنایا, اس کے تو کہنے ہی کیا. اس لیے شریعت کہتی ہے میری روشنی, نہیں عقل انسانی سے بھی. عقل کے بعد تیسرا درجہ آتا ہے طبیعت کا, تبن ایک چیز پسند ہے. عقل کہتی ہے لے لو کوئی حرج نہیں, شریعت کہتی ہے لے لو کوئی حرج نہیں, تبن جی چاہتا ہے کہ اے سی لگے. اب اس کا تبن چاہتا ہے اے سی تو کیا ضرورت ہے اعتراض کی, بھئی لگایا ہے اس نے اے سی, سونے دو اس کو آرام کر. ہم بار بار کہتے ہیں کہ اعتراض اور نفع کبھی جمع نہیں ہوتا. علم اور سستی کبھی جمع نہیں ہوتے. حسن اور عشق کبھی جمع نہیں ہوتے. علم اور ذہانت کبھی جمع نہیں ہوتے. ہو جائیں آگ نہ لگ جائیں. اس لیے ہمیشہ وہی, پھر اس کے بعد انسانی عقل, پھر اس کے بعد طبیعت. اور یہاں الٹی ترتیب ہے, طبیعت میں آیا طلاق دے دو, طلاق دے دی, نہ عقل کی بچے ہیں یا وغیرہ وغیرہ اور چیزیں ہیں, نہ یہ سوچا کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو, تو اللہ نے خود کہا, اللہ نے کہا کہ دیکھو طلاق نکاح ان چیزوں کو کبھی بھی کھیل تماشا نہ بنانا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے ان احکامات کو کھیل تماشا بنائے گا خدا کا غضب اس کو گھیر لے. اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں پابندی لگا دی تھی, فرمایا کہ نکاح کے ایک سال بعد یا پہلے بچے کی پیدائش تک دلہن کی طرف سے جتنے بھی تحائف, جتنی چیزیں ہیں, وہ شوہر کو ہیں یا ساس کو ہیں یا سسر کو ہیں اپنے میکے کو ہیں, سب کا لدم ہے. فرماتے تھے نئی نئی شادی ہوئی ہوتی ہے, بیٹی یہ سمجھتی ہے سب لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں اور دھوکہ پڑ جاتا ہے. فرماتے تھے ایک سال تک اس کے مالی تصرفات اجازت نہیں ہیں. اور فرماتے تھے نکاح طلاق اور کسی کو پیسے دینے کا وعدہ کر لینا, یہ تینوں چیزیں میں جبرن نافذ کر رہا ہوں کہ اگر نکاح مذاق میں ہوا تو بھی ہو گیا, اور طلاق مذاق میں دی تو بھی ہو گئی, اور اگر یہ کہہ دیا کہ میں تمہیں اتنے ہزار دوں گا, فرماتے تھے میں اسے جبرن واجب کر رہا ہوں کہ ضروری ہے کہ ان تینوں چیزوں میں تم دخل دو اور لوگوں کو برباد کرو. سمجھے میاں؟ اس لیے کبھی بھی نقصان, اعتراض اور نفع جمع نہیں ہوتے. اعتراض بھی کرتے رہو آپ کی دکان یہ ہے یہ ہے, آپ بٹ صاحب کپڑا بڑا خراب دیتے ہیں اتنا مہنگا. ایک دن بٹ صاحب نے ہاتھ جوڑ ان کا, بھائی کہیں اور سے لے لو, آتے ہو پھر ناراضگی ہوتی ہے, کیا فائدہ. ہر چیز پہ اعتراض, باپ پہ, باپ یہ کرتا ہے باپ یہ کرتا ہے, اور اسی کا تو دیا ہوا کھانا ہے, وہی تو پیسے دے گا تو تعلیم چلے گی. اب اعتراض بھی کرتے رہو اور اس سے نفع بھی اٹھاتے رہو, سبحان اللہ, یہ عجیب بات. شوہر پہ روز اعتراض, آج یہ ہے آج یہ ہے آج یہ, مہینے کے بعد کمائی بھی اسی نے لا کے دینی ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ آگ اور پانی جمع کر لیں اور اعتراض اور نفع جمع کر لیں.